بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے موجودہ زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے مسائل۔ مختصر طور پر میں کہوں گا کہ ایشوز ان اسلام، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ آج ہر جگہ، ساری دنیا میں، چاہے مسلمان کسی بھی ملک میں ہوں، وہ مسائل سے دوچار ہیں۔ اسلام ہر جگہ بدنامی کا ٹائٹل مل رہا ہے۔ اسلام کو اسلام از ریلیجن آف وائلنس، اسلام از ریلیجن آف وائلنس۔ مسلمانوں میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کا مذہب ایسا ہے کہ وہ کہیں ہر جگہ مس فٹ ہے، ہر جگہ مس فٹ ہے وہ۔ تو گویا اسلام موجودہ زمانے میں ایریلیونٹ بن گیا ہے۔ اس پر بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ۔ دیکھیے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں یا پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں، ان میں سے ایک سنت ہے جس کو آج کل کے زمانے میں کہوں گا ری اسسمنٹ، دوبارہ غور کرنا، ری اسسمنٹ، کہ ایک اسٹیپ لیا آپ نے، ایک ڈھنگ پر آپ نے پلاننگ کی، لیکن وہ پلاننگ جو رزلٹ چاہتے تھے آپ، وہ نہیں نکلا۔ دین یو ہیو ٹو ریوائز دا ہول تھنگ، یو ہیو ٹو ری اسس دا ہول میٹر۔ یہ بھی اسلام کی ایک سنت ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیے، بدر کا غزوہ ہوا، ہنین کا غزوہ ہوا، احد کا غزوہ ہوا، اور چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، شرک کا دبدبہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے ری اسس کیا، ریوائز کیا، اور آپ نے ری پلاننگ کی، یعنی وار کے بجائے پیس پر مبنی پلاننگ، وہ تھی حدیبیہ۔ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ مکی دور سے لے کر بدنی دور تک بار بار ٹکراؤ ہوتا رہا، چھوٹے بڑے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ شرک کا دبدبہ ختم ہو اور توحید کا دور آئے، تو وہ نہیں آتا تھا وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے ری پلاننگ کی، یعنی اس سے پہلے جو آپ کی سٹرگل تھی، اس میں بار بار وار پیش آتی تھی، اسکرمشز پیش آتی تھی، ٹکراؤ پیش آتا تھا، تو آپ نے سارے معاملے کو الٹ دیا اور آپ نے صلح حدیبیہ کر لی۔ صلح حدیبیہ جو ہے انوکھی صلح تھی، جس میں فریق ثانی کی شرطوں کو یونیلیٹرل طور پر مان لیا گیا، جو کہو منظور، جو کہو منظور، بس پیس ہم چاہتے ہیں، حتیٰ کہ لفظ رسول اللہ کو آپ نے کاغذ سے بٹا دیا، جو کہتے گئے وہ سب منظور۔ تو یعنی فرام وار ٹو پیس، یہ تھی پلاننگ آپ کی حدیبیہ کے موقع پر۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری انا فتح اللہ کا فتح مبینا. اب غور کیجئے کہ بدر کے بعد، حنین کے بعد، احد کے بعد، جو بھی غزوات کہے جاتے ہیں ان کے بعد یہ آیت اتری تھی کیا؟ کبھی ایسا نہیں اتری آیت کہ آج تم کو ہم نے اوپن وکٹری دے دی. آپ غور کیجئے، اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے تھے جن کو ہم کہتے ہیں غزوات، اس کے بعد یہ آیت کہاں اتری تھی؟ تو کیا وار پر جو چیز نہیں مل رہا تھا اس کو آپ نے پیش کے ذریعے حاصل کیا؟ دیٹ واز بریکل آف ری اسسمنٹ، دیٹ واز بریکل آف ری پلاننگ. یہ بھی اسلام کی ایک سنت ہے. دیکھیے، لوگ جو ہیں انہی چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں جہاں لفظ سنت لکھا ہوا ہو، لیکن زیادہ بڑی بڑی سنتیں وہ ہیں جو عملاً ہیں، قولاً نہیں ہیں. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میری سنتوں میں سے ایک سنت حدیبیہ ہے، لیکن آپ کو خود جاننا پڑے گا. یو ہیو ٹو ڈسکور آن یور اون. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ساری دنیا میں اسلام کی اور مسلمانوں کی، تو ہم کو اس سنت کو اپلائی کرنا چاہیے آج کے حالات پر، یعنی ری اسس کرنا، ریوائز کرنا، سارے معاملات کو پھر سے سوچنا. تو اس پر میں نے جو غور کیا وہ آج کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات اسلام کی نسبت سے ہے اور ایک بات مسلمانوں کی نسبت سے ہے. یعنی مسلم جو کمیونٹی ہے، ایک امت، ایک کمیونٹی، اس کی نسبت سے ہے، اور اسلام جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی نسبت سے ہے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مکی دور میں، آپ نے فرمایا تھا کہ دب الیکم داؤل امم قبلکم. بہت عجیب حدیث ہے. مکی دور اور مدنی دور جو رسول اللہ کا دور تھا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ دب الیکم داؤل امم قبلکم، یعنی پچھلی امتوں پر جو حالات گزرے تھے وہ تم پر آ چکے. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ رینگ کر آ گئی وہ بیماری جو پچھلی امتوں کو آئی تھی. رینگ کر مانے جاتے ہیں خاموشی سے آ گئی، وداؤٹ ڈکلریشن. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا، جب کہ رسول اللہ خود بنفس نفسی موجود تھے دنیا میں، تب آپ نے فرمایا دب الیکم داؤل امم میں قبلکم، رینگ کر آ گئی پچھلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف. تو یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں زوال، ڈی جنریشن، ڈکلائن. یعنی ہر عروج کے بعد فوراً زوال بھی شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی قوم، چاہے امت مسلمہ ہو یا کوئی دوسری امت ہو، لازماً اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ ایک بار زوال ہوگا، ایک بار عروج ہوگا، پھر زوال شروع ہو جائے گا. زوال کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کمزور ہو گئی، حکومت ختم ہو جائے، نہیں. زوال کا مطلب یہ ہے کہ سوچ میں زوال، فکر میں زوال، وے آف تھنکنگ میں زوال، یہ مطلب ہوتا ہے. حکومت تو کوئی چیز نہیں، حکومت رہے یا نہ رہے. تو یہ زوال کیسے آتا ہے؟ یہ زوال کیسے آتا ہے؟ یہاں پر آپ عیسائی مذہب کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ زوال کیسے آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا تھا اور جس پر کچھ لوگ ایمان لائے تھے، جو ہم حواری کہتے ہیں، تو ایک مدت تک حضرت مسیح کا وہ دین چلتا رہا. لیکن چوتھی صدی ہجری میں، چوتھی صدی عیسوی میں سارا معاملہ بدل گیا. دیکھیں چوتھی صدی عیسوی میں کیا ہوا. اس وقت یورپ کا امپرر تھا کانسٹینٹین، پورا یورپ اس کے قبضے میں تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی ممالک تھے. تو کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ اس نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا، کرسچینٹی کو قبول کر لیا. ایسے حالات پیدا ہوئے. اس زمانے میں دور تھا الناس و علادین ملوکہم کا، کہ جو بادشاہ کا مذہب وہی ہمارا مذہب. اس کے علاوہ اس نے مینج کیا، بہت سی تدبیریں اختیار کی، اور تقریباً پورا یورپ کرسچینٹی کو اختیار کر لیا اس نے. یعنی کا مطلب کیا ہوا کہ کنورٹڈ کرسچنس بہت زیادہ آ گئے، ماس کنورژن ہوا. یہی کنورٹڈ کرسچنس سے جنہوں نے سارا معاملہ بدل ڈالا. جو تعلیمات تھیں حضرت مسیح کی، وہ تعلیمات پس پشت چلی گئیں، اور جو کنورٹڈ کرسچن تھے، جو لے کر آئے تھے پہلے خیالات، جاہلیت کے خیالات، اسی پر انہوں نے کرسچینٹی کو ڈھال دیا. آج جو کرسچینٹی ہے وہ حضرت مسیح بتائی ہوئی تعلیمات پر نہیں ہے، وہ پوری وہ ہے جو چوتھی صدی ہجری میں کانسٹینٹین کے زمانے میں اختیار کی گئی تھی نیکیا کونسل میں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بیٹے اور پوتے ہوتے ہیں، جو اگلی نسل ہوتی ہے، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے دین کو بطور ڈسکوری کرنے دریافت کیا تھا. یہ صحابہ کے لیے اسلام ایک ڈسکوری تھا، لیکن ان کے بیٹے اور پوتوں کے لیے ڈسکوری نہیں تھا. تو کمزوری یہاں سے آتی ہے، ایک کمزوری یہاں سے آتی ہے. دوسری آتی ہے جو کنورٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. تو یہ فنامنا لازمن ہر امت کے ساتھ پیش آتا. اسی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ نے فرمایا تھا وہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں تھی، کوئی پراسرار چیز نہیں تھی. نہیں، فطرت کے قانون کے تحت جو کچھ ہوتا ہے امتوں کے ساتھ، وہ یہاں بھی لازمن ہوگا کہ تمہارے بیٹے اور پوتے، تمہارے اگلی نسلیں، ان کو اسلام بطور دریافت نہیں ملا ہوا ہوگا، بطور وراثت ملا ہوگا. وراثت یعنی صحابہ کے اسلام ان کا چوائس تھا، لیکن جو بعد کے لوگ تھے ان کو تو بائی برتھ مل گیا. بائی برتھ ظاہر ہے کہ بہت فرق ہوگا. تو ایک یہ چیز تھی. دوسری چیز یہ کہ اسلام میں وہی واقعہ ہوا جو کرسچینٹی میں ہوا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رومن امپائر فتح ہوا، ساسانی امپائر فتح ہوا، بہت سے ممالک سب اچانک اسلام میں داخل ہو گئے، ماس کنورژن ہوا. یہ لوگ اپنے پچھلے خیالات کو لے کر آئے. یہ ہے زوال کا سبب، جو ہر ہمیشہ ہوتا ہے. تو اسلام میں یہ زوال پیش آیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ اسلام کو جو متن ہے، جو ایک ٹیکسٹ ہے، وہ کسی طرح بدل نہ پائے، ویسے کہ ویسے انٹیکٹ رہے. وہ پچھلے مذہبوں میں یہ ہوا کہ جو بعد کی نسلیں تھیں انہوں نے خود ٹیکسٹ کو بدل ڈالا، خود ٹیکسٹ میں ملاوٹ کر دی، متن میں. اسلام میں ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی. نحنو نزل الذکر وانا له لحافظون. لیکن جو بعد کے لوگ تھے، بعد کی نسلیں، اور یہ کنورٹڈ مسلمان، یہی لوگ بعد کو عالم بنے، وہی مفسر و شارح بنے، یعنی جو بات کو کام ہوا لٹری کام, لٹری یعنی قرآن کی تفسیر, حدیث کی تفسیر, تاریخ لکھنا, جتنا کام ہے بات کا وہ صحابہ نے نہیں کیا تھا, سب صحابہ کے دور کے بعد ہوا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو کچھ پچھلی قوموں نے خود ٹیکسٹ میں شامل کر دیا تھا وہ مسلمانوں میں یہ ہوا کہ انہوں نے حاشے میں لکھ دیا, وہ یہ تفسیروں میں, شرحوں میں, کتابوں میں, تاریخوں میں لکھ دیا ہوا. یہ تھا زوال. تو یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے, یہ ایک ہونے والی بات ہے جو ہوتی ہر قوم میں اور مسلمانوں میں بھی ہوئی. اب کیا کرنا ہے؟ آج ہم دیکھیے, آج ہم جو ہیں مسلمان قرآن پر نہیں ہیں, وہ اکابر کے مذہب پر ہیں. یہ مذہب قرآن پر نہیں ہے, مذہب اکابر پر ہیں. کل پرسوں میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا پاکستان سے, ایک صاحب جو ہمارے مشن سے جڑے ہوئے ہیں اور برابر وہ مشن کا کام کر رہے ہیں, تو وہاں انہوں نے کسی کو ہمارا ایک کیسٹ سنایا. سننے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ, سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابھی اکابر کہاں تو ہم نے یہ باتیں پڑھی نہیں, یہ کہاں سے یہ باتیں نکال رہے ہیں. یہ بہت بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے, سارے لوگ جو ہیں اس کو اکابر کے کرائیٹیرین سے جج کرتے ہیں. تو دیکھیے, امام حنبل تھے, امام احمد ابن حنبل, جن کی مسند احمد مشہور کتاب ہے حدیث کی, جس میں 30,000 حدیثیں ہیں, 30,000. تو ان کی وفات ہوئی ہے 241 ہجری میں, یعنی 30ویں صدی ہجری میں. تو انہوں نے کہا تھا کسی موقع پر, ایتونی شام من کتاب اللہ حتی اقول, میرے پاس قرآن کی کوئی آیت لاؤ تب میں مانوں گا. ایتونی شام من کتاب اللہ حتی اقول. تو کہا 30ویں صدی ہجری تک جو ذہن تھا, جو مسلم مائنڈ تھا, وہ یہ تھا کہ بات وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو, سچ وہ ہے جو قرآن سے نکلے. آج کیا ہے؟ آج الٹ گیا ہے. آج کا انسان کہتا ہے ایتونی شام من اکابر نہ حتی اقول. یعنی پہلے یہ تھا کہ ایتونی شام من کتاب اللہ حتی اقول. آج کا انسان کہتا ہے کہ ایتونی شام من اکابر نہ حتی اقول. ہمارے اکابر کا حوالہ دو. اچھا, یہ اکابر کون ہیں؟ یہ سب کے سب دور زوال میں پیدا ہوا ہیں لوگ ہیں. دور زوال میں پیدا ہوئے لوگ اکابر بن گئے ہیں. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیے, رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کو کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر. یہ تین پیریڈ وہ ہیں جو مستند پیریڈ ہیں اسلام میں, دور رسالت, دور صحابہ, دور تابعین. بس اس کے بعد فل سٹاپ ہے, اس کے بعد فل سٹاپ ہے. آپ غور کیجیے, جتنے لوگ جو اکابر کہتے ہیں وہ سب اس کے بعد کے دور میں پیدا ہوئے, زیادہ تر عباسی دور میں, یعنی قرون مشہود لہا بالخیر کے بعد. تو آج کا جو اسلام ہے وہ ہے جو قرون مشہود لہا بالخیر کے بعد کے لوگوں نے اپنی شرحوں اور اپنی تفسیروں کے ذریعے بنایا. اسی پر مسلمان کھڑے ہوئے ہیں, اسی پر کھڑے ہوئے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت مسلمانوں میں ساری دنیا میں کیا ہے جس کو کہتا ہے, یعنی سیکولر لوگ کہتے ہیں جس کو, کہ ٹیررزم یا ملٹنسی, اور مسلمان جس کو کہتے ہیں جہاد. جس چیز کو مسلمان جہاد کے نام پر کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے دوسروں کی نظر میں؟ ملٹنسی اور ٹیررزم ہے. یعنی قتال کر رہے ہیں جہاد کے نام پر, ٹکراؤ کی پالیسی, تشدد کی پالیسی, گن اور بم کی پالیسی. مسلمان کر رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جہاد. آج ہی کا اخبار میں پڑھا, آج کا اخبار, کہ شام میں مسلمانوں نے مسلمانوں کو بم مارا اور 50 آدمی مر گئے. 50 آدمی آج کی خبر ہے سیریا میں. آج ہی کی خبر پاکستان کے بارے میں ہے کہ وہاں کراچی میں موٹر سائیکل پر چڑھ کر آئے دو آدمی, اندھا دھند فائرنگ کیے اور 20 آدمی مر گئے. یہ آج کی خبر, یہ روزانہ ایسے رہتا ہے روزانہ. اور ساری دنیا میں جگہ ہے مسلمان یعنی قتال کلچر چلائے ہوئے ہیں جہاد کے نام پر, ہر جگہ جہاں بھی دیکھیے. یعنی جہاد کے نام پر قتال کلچر, یہ کیوں ہے؟ یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے بعد کے زمانے میں یعنی عباسی دور میں خاص طور پر جو دین کی شرحیں لکھی گئیں, جو تفسیریں لکھی گئیں, جو کتابیں لکھی گئیں, وہ سب کے سب مبنی پر جہاد تھی. تو آپ کے نزدیک وہ جہاد ہے, دوسرے نزدیک وہ قتال ہے, ٹکراؤ ہے. تو پوری مسلم سائیکی جو ہے, مسلم سائیکی جو بنی ہے لمبی تاریخ کے نتیجے میں, وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کام ہے جہاد کرنا, دوسرے لوگوں میں قتال. دیکھیے یہ جو ہے موجودہ زمانے میں اسلام کو اس چیز نے ایریلیونٹ بنا دیا ہے. ایریلیونٹ کیوں؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ساری دنیا میں ایک نیا فنامنا آیا, نیا فنامنا جو کہتے ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, یعنی ایسے ہتھیار جو بہت زیادہ پھیلے, جب زیادہ یعنی تباہی پھیلائیں, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب تو جنگ جو ہے یعنی بے معنی ہو گئی. ہٹلر نے کہہ دیا تھا اس وقت کہ اب جنگ سے کوئی نہ جیتا ہے نہ کچھ پائے گا, اب جنگ جو ہے ہر ایک کے لیے ہار ہوگی, جیتنے والا بھی ہارے گا اور ہارنے والا بھی ہارے گا. یہ ہٹلر نے کہہ دیا تھا جو سب سے بڑا جنگ کا باز آدمی تھا. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ بات مسلم ہو گئی تھی کہ اب دور آ گیا ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا. اب جنگ کا کوئی مطلب ہی نہیں. جنگ ہوتی ہے کسی کام کے لیے, کسی پرپز کے لیے, ڈسٹرکشن کے طرح ہوتی ہے نہیں. جب ایسے ہتھیار بن جائیں کہ ان کا استعمال کرنا صرف تباہی لائے اور مثبت طور پر کچھ نہ دے, تو جنگ موقوف ہو گئی, ایریلیونٹ ہو گئی. لیکن ہم اسی بوجھ لیے ہوئے ہیں اسی لٹریچر کا, پہلے والے لٹریچر کا جو بنا تھا جہاد پر. آپ پڑھیے حدیث کتابوں میں, فقہ کتابوں میں جہاد کے لمبے لمبے ابواب ہوتے ہیں. یعنی دعوت کا باب ہدف ہے. کسی بھی فقہ کتاب میں, کسی بھی حدیث کتاب میں دعوت کا باب ہی نہیں, دعوت کا چیپٹر ہی نہیں. اور جہاد کے ابواب بہت لمبے لمبے ابواب ہیں. تو وہ بنا ہے مسلمانوں کا ذہن, وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرو جنت میں جاؤ, گولی مارو بم مارو جنت میں جاؤ. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس کا حل کیا ہے. اس کا حل صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ بات کو پیدا ہونے والا تمام لٹریچر آپ اس کے بارے میں یہ مان لیں کہ وہ اسلام کا کلاسیکل لٹریچر ہے, وہ اسلام کا بنیادی لٹریچر نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کی ایک ہوتی ہے سورس بکس, سورس بکس تو ریفرنس بکس, اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. تو اسلام میں جو سورس بکس ہیں, جو ریفرنس بکس ہیں, وہ ہیں قرآن و سنت بس. اب بعد کی جو کتابیں بنی ہیں وہ سب کے سب اسلام کے کلاسکس ہیں, کلاسیکل لٹریچر ہیں. یہ ان کا درجہ دینا پڑے گا آپ کو, نہیں تو اسے پھنسے رہیں گے مسلمان, اسے نکل نہیں سکتے وہ. پتہ ہی ان کتابوں میں جو دور عباسی میں تقسیمات کی انہوں نے، دار الکفر، دار الحرب، دار الاسلام، آج بھی اسی ذہن میں جیتے ہیں لوگ. تو آپ جہاں مسلمان کا کی حکومت ہے وہ دار الاسلام ہے، باقی سارا دار الکفر ہے. اس ذہن کے ساتھ آپ جی سکتے ہیں آج کی دنیا میں؟ یہ دنیا یونائٹڈ نیشنز کی دنیا ہے، اقوام متحدہ کی دنیا ہے. آپ یہ نہیں سکتے کہ باقی سب دارالکفر ہے، آپ تو دارالاسلام ہیں باقی سب دارالکفر ہے، یہ سب یہ نہیں سکتے ہیں آپ. ہر جگہ آپ مس فٹ ہو جائیں گے، مس فٹ، اور ہو گئے ہیں بالفعل. تو یہ ساری کتابیں جو بات کو تیار کی گئیں دور زوال میں، قرون مشودہ بالخیر کے بعد، ان سب کے بارے میں آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ ہماری اسلام کا کلاسیکل لٹریچر ہے. کلاسیکل لٹریچر وہ اسلام کی سورس بکس نہیں ہے. آپ کو لوٹنا پڑے گا قرآن کی طرف، لوٹنا پڑے گا سنت کی طرف، لوٹنا پڑے گا دور صحابہ کی طرف، تب آپ جان پائیں گے کہ اسلام کیا ہے. حضرت امام مالک نے بہت ہی صحیح فرمایا تھا کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. ان اس امت کے بعد کے زمانے کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے زمانے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. یہ بہت عجیب بات ہے. امام مالک کا بہت بڑا درجہ آپ جانتے ہیں، بہت بڑا درجہ ہے. مدینے میں ان کا درس ہوا کرتا تھا، انہیں کی کتاب ہے موطا، الموطا. تو انہوں نے کہا کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخری حصہ بھی اسی طرح اس کی اصلاح ہوگی جس طرح پہلے کی اصلاح ہوئی تھی. تو وہ پہلے کی اصلاح کیا ہوئی تھی؟ وہ تھی قرآن و حدیث پر مبنی تھی. پہلے دور کے لوگ جو تھے ان کا نظریہ تھا ایتونی شام من کتاب اللہ تعقل. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم ثقلین، کتاب اللہ و سنتی. اس دور کا اسلام جو تھا وہ تھا مبنی بر قرآن، مبنی بر سنت، مبنی بر صحابہ. یہ تھا، اس سے ان کی اصلاح ہوئی تھی. اب آ گیا کیا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ ایتو شام من اکابر نہ تعقل، یعنی اب آپ دین اکابر پہ کھڑے ہو گئے ہیں. رسول، اصحاب رسول کے اس پر نہیں کھڑے ہوئے. دیکھیے ایک بہت ہی سیریس بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ جو تھی وہ تھی لا آف نیسسٹی، ضرورت شدیدہ کے تحت آپ نے اختیار کی تھی جنگ، لا آف نیسسٹی. آج کیا ہے؟ عقیدہ بن گئی ہے، کیونکہ آپ نے جہاد بنا دیا، جنگ کو آپ نے جہاد کہا کر اس کو عقیدہ خانے میں ڈال دیا آپ نے. کتنی بڑی بھاری بھیانک یہ غلطی ہے. رسول اللہ کے لیے تھی جنگ لا آف نیسسٹی کے تحت، ضرورت شدیدہ کے تحت. آج جو ہے سارے لوگ جو ہیں ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جن میں جنگ کو جہاد معنی دے کر کے عقیدہ بنا دیا گیا ہے. جب عقیدہ بن جائے تو آپ کو لڑنی مرنا ہے، پھر تو کوئی دوسرا آپشن نہیں آپ کے لیے. وہی کہا جاتا ہے کہ زندہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید. تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ جنگ لا آف نیسسٹی کے تحت آتی ہے، اور وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کہنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ساری کتابیں ہمارے کلاسک کا حصہ ہیں، وہ سورس بکس کی حیثیت نہیں ہے ان کی. یہ کہنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ہے ایک بات ان اسلام کی نسبت سے. اب دیکھیے مسلمانوں کا معاملہ، ساری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ سب کیا کس اس میں جیتے ہیں, کس تصور میں, کہ مسلمان خیر امت ہیں. وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا, خیر امت خیر امت خیر امت, یہ جو مسلمان ہیں یہ سب خیر امت ہیں. تو اس کے معنی کیا ہوئے, جتنے مصرحین مفکر اٹھے ہمارے زمانے میں سب نے اس مفروضے پر منصوبہ بندی کی اپنی, ان کی پلاننگ اس مفروضے پر تھی کہ امت تو موجود ہے, اب صرف اس کو عمل کی طرف دوڑانا ہے. یعنی امت موجود ہے, اب صرف اس کو بتانا ہے کہ کیا کرو. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دور زمانے پہنچنے کے بعد امت موجود نہیں ہوتی ہے, موجود ہی نہیں ہوتی ہے. یہ خیر امت نہیں ہے. یہ دیکھیں, حضرت مسیح علیہ السلام آئے یہود کے درمیان. یہود کیا تھے؟ وہ زوال یافتہ مسلمان تھے. وہ حضرت مسیح کے زمانے میں یہود تھے, وہ حضرت موسیٰ کی امت تھے, لیکن اس وقت وہ زوال یافتہ قوم بن چکے تھے. تو کیا حضرت مسیح نے کیا ان کو درجہ دیا؟ ان کے بارے میں کہا کہ الفضۃ المردودہ, الفضۃ المردودہ یعنی ریجیکٹڈ سلور, ریجیکٹڈ سلور, ریجیکٹ کی ہوئی چاندی. تو امت اپنے دور زوال میں اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہو جاتی ہے الفضۃ المردودہ, یعنی ریجیکٹڈ سلور. یہ ہے مسلمانوں کا حال. آج کا جو مسلمان ہے وہ خیر امت نہیں ہے. وہ تو اب دیکھیے, میں مثال دیتا ہوں آپ کو. علامہ اقبال جن کو مفکر کہا جاتا ہے, ان کا شعر ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اس تصور میں جیتے تھے وہ, گا امت موجود ہے, بس ذرا سا اس کو موقع دو. تو انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا. لفظ پاکستان نہیں بولے تھے وہ, لیکن سپریٹ مسلم لینڈ کا نظریہ. ان مسلمانوں کو جو آلریڈی امت کی شکل میں موجود ہیں, انہیں صرف ایک لینڈ چاہیے, اس کے بعد اسلامی اسلام وہاں ہوگا. تو لمبی لڑائی کے بعد پاکستان بن گیا. لیکن پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک بار میں گیا تھا عراق, تو وہاں پر ایک مسلمان آئی ہوئی تھے پاکستان سے, ان سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ دلی میں پیدا ہوئے تھے اور پارٹیشن کے بعد وہ پاکستان چلے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے انڈیا کو بھی دیکھا ہے اور پاکستان کو بھی دیکھا ہے, بتائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ رونے لگے, وہ رونے لگے. وہ سینئر آدمی تھے, ان کا کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ پہلے ہندو مسلم لڑتے تھے, اب یہاں شیعہ سنی لڑتے ہیں. تو کہاں ہے وہ ذرا نم ہو تو مٹی بہت درخیز ساقی؟ تو نم ہی نے بلکہ جلتھل کر دیا آپ نے. ایک پورا ملک ان کو دیا آپ نے, یہ پوری حکومت ان کو دیا آپ نے, اور کیا ہوا؟ آپس میں لڑ رہے ہیں. معاشی ترقی نہیں, امریکہ کے ایڈ کے بل پر چل رہا پاکستان, یہاں تک کہ اس میں بھی ناکام ہو گئے. آج ساری دنیا پاکستان کو کہتی ہے فیلڈ اسٹیٹ. آج دنیا اسلام, آج دنیا جو ہے پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ سمجھتی ہے. 60 سال سے زیادہ مدت گزر گئی. تو خیر امت کو ایک اتنا بڑا ملک ملا, کیا کیا اس نے؟ آپس کی لڑائی, معاشی تباہی, کوئی ترقی نہیں, امریکہ کے ایڈ پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ یہ نظریہ ہی غلط تھا کہ یہ خیر امت موجود ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ذائقی ہے, بالکل بیس لیس بات تھی یہ. یہ تصور ہی غلط ہے کہ امت تو موجود ہے, خیر امت تو موجود ہے, ملت تو موجود ہے, اب صرف اس کو کام پر لگانا ہے. نہیں, امت ہی موجود نہیں ہے. کسی نے کہا تھا کہ مائی ویز ٹو بگن فار دا بگننگ, تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا, امت بنانی پڑے گی, افراد بنانے پڑیں گے. اب آپ عرب دنیا کو لیجیے. عرب دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے فرانس کی اور برطانیہ ایک حکومت تھی بڑے رقبے میں, اور بڑی ٹکراؤ ہوا, بڑی لڑائی ہوئی, یہاں تک کہ آزاد ہو گیا عرب ممالک. آزادی کے بعد کیا ہوا؟ ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ. آج جو عرب ممالک ہیں یہ سب کے سب پہلے تھے یا تو فرانس کے قبضے میں یا برطانیہ کے قبضے میں. اور جب آزاد ہوئے تو کیا ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ, سخت قسم کی ڈکٹیٹرشپ. وہاں کیا حالت ہے؟ جیسے ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں, کسی عرب ملک میں آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. وہاں تو وہی کام ہوگا جو گورنمنٹ چاہے. وہاں کے امام بھی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے خطبے کو پڑھ کے سناتے ہیں. کسی بھی عرب ملک میں آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے جہاں میں آزادانہ طور پر کر رہے ہیں. میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں عرب ملکوں کا. ایک صاحب, انڈیا کے ایک صاحب گئے ایک عرب ملک میں, تو وہاں پر انہوں نے وہاں سے ایک خط بھیجنا تھا ان کو انڈیا. تو جو لفافہ تھا اس پر پتہ لکھا انہوں نے انڈیا کے حساب سے. انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھیجنا ہے اس کا پتہ اوپر ہوتا ہے, جو سینڈر ہے وہ اپنا پتہ نیچے لکھتا ہے. لیکن وہاں پر فرینچ اسٹائل ہے, فرینچ اسٹائل میں اوپر سینڈر لکھتا ہے اپنا نام, نیچے جس کو بھیجنا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے. یعنی ایڈریسی کا نام نیچے, سینڈر کا نام اوپر. یہ فرینچ طریقہ ہے. دونوں لکھ دیا نیچے سینڈر کا نام. تو جب آپ جب گئے اس میں ڈاک خانے میں, پوسٹ آفس میں, تو کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے, دوسرا لکھو, مطلب اوپر لکھو سینڈر کا نام. تو وہ گئے کہیں کہ کوئی دکان میں کوئی لفافہ مل جائے تو اس کو بدل دیں لفافہ. تو کوئی لفافہ ان کو نہیں ملا, وہاں کوئی آس پاس کوئی ایسی دکان نہیں تھی. تو واپس آیا, انہوں نے کہا کہ اسی کو آپ لے لیجیے, کوئی لفافہ نہیں مل رہا. جانتے کیا جواب دیا اس نے؟ جو پوسٹ آفس میں بیٹھا ہوا تھا کلرک, تو کیا جواب دیا اس کا؟ اتخالف النظام, اتخالف النظام. کیا تم سسٹم کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہو؟ ڈانٹ کر کہا اس نے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر تم دوبارہ انسسٹ کرو گے تو میں شرطہ کو بلاؤں گا, یعنی پولیس کو بلاؤں گا. اتنی سی بات پر پولیس پکڑ لے آتی اس کو. یہ حالت عرب ملکوں کی. تو برطانیہ اور فرانس کی آزادی سے نکل کر کیا ان کا انجام ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ, ڈکٹیٹرشپ, ڈکٹیٹرشپ. اور ڈکٹیٹرشپ میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. پیسہ ہے عربوں کے پاس, ترقی کچھ بھی نہیں. اب دیکھیے فلسطین میں تاریخ چل رہی ہے, 60 برس, 60 سال زیادہ گزر گئے, آزادی کی تاریخ وہاں بھی ہے. یہودی نکلے, ہم آزادانہ طور پر یہاں رہ پائیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ یہودی نکل جائیں, عربوں کے وہاں حکومت قائم ہو جائے, تو کیا ہوگا وہاں پر؟ وہی ہوگا جو دوسرے عرب ملکوں میں ہو رہا ہے. جو دوسرے عرب ملکوں میں ہو رہا, یعنی کہ آزادی ہوگی, اگر کچھ آزادی ملے گی تو عراق, افغانستان, ایران کی طرح مار کاٹ ہوگی آپس میں. ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو وہاں پر کیا ہے, یعنی بالکل آپ کچھ بول نہیں سکتے. جو حکومت کا ہے وہ کیجئے, آپ غور کیجئے. فلسطین اگر عربوں کے قبضے میں آ جائے تو کیا ہوگا اس کا انجام، مجھے بتائیے کیوں ایسا ہے؟ عرب رہنما اور پاکستانی رہنما دونوں نے اس رات کو نہیں سمجھا کہ یہ تو امت مسلمہ نہیں ہے، یہ تو زوال یافتہ امت ہے، یہ بلڈنگ آپ نے لوہے پہ کھڑی کی ہے تو کھڑی ہوئی ہے، اگر آپ اس بلڈنگ کھڑی کرتے آپ لکڑی کے اوپر تو کیا کھڑی ہو سکتی تھی؟ لوہے پر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، سو سو بردہ بلڈنگ لوہے پر کھڑی ہوتی ہے، لکڑی پر نہیں۔ تو ایک زوال یافتہ امت میں جان نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی کہ حکومت کو سنبھالے، وہ نظام کو سنبھالے، وہ سوسائٹی کو سنبھالے۔ وہ اور سارے عرب رہنما، سارے انڈیا اور پاکستان رہنما یہ فرض کر کے، امت تو موجود ہے اب بس ان کو ایک حکومت دے دو، لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جن لوگوں کو آپ نے حکومت ملی وہاں کیا ہوا، وہی تو ان کا انجام ہوگا۔ آپ دیکھ لیے افغانستان میں ایک لڑکی، اتنی زبردست لڑکی تھی وہ، شاندار انگریزی بولتی تھی وہ اور تعلیم کے طریق چلائی تھی، اس کو گولی مار دی ملالہ کو، بتائیے یہ بھی جہاد ہے، یہ سب جہاد ہے، یہ سب اسلام ہے۔ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ اعلان کریں، یہ مانیں کہ امت ایک زوال یافتہ ہو چکی ہے، ریجیکٹڈ سلور ہو چکی ہے۔ تب کیا ہوگا؟ تب آپ کے یہ کہیں گے کہ وی ہیو دا بگننگ فار دا بگننگ، آغاز سے چلو، یعنی ان کا ذہن درست کرو، ان کا عقیدہ درست کرو، ان کی سوچ درست کرو، باقی کام تو بعد کو ہوں گے۔ تو اسلام کے معاملے میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ بعد کا لٹریچر رہے اس کو ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ وہ کلاسیکل لٹریچر ہے، وہ ہمارا مستند لٹریچر نہیں ہے، مستند لٹریچر جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک زوال یافتہ امت ہے، یہ ریجیکٹڈ سلور ہے، یہ تب آپ پیچھے چلیں گے، پیچھے چلیں گے، ان کا ذہن درست کریں گے، ان کا عقیدہ درست کریں گے، ان کی سوچ درست کریں گے، ان کو تعلیم دیں گے۔ یعنی فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایجوکیٹ آل دی مسلمز، ایجوکیشن از دا فرسٹ، حکومت فرسٹ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو حالت مسلمانوں کی ہے تو ان کے لیے حکومت فرسٹ نہیں ہے، ایجوکیشن فرسٹ ہے۔ جب تک آپ قوم کو ایجوکیٹ کر لیں اچھی طریقے سے، تب تک حکومت کا نام لینا بھی جائز نہیں، کیونکہ حکومت آئے گی مار کاٹ آئے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ اس کے لیے بھی دیکھیے مثال موجود ہے قرآن میں، ہے کہ مختلف نبیوں کا ذکر ہے ایک جگہ، پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت یاب بنایا، فب ہدا ہو مقتد ہے، سارے نبیوں کو بتایا کہ وہ سب گائیڈڈ لوگ تھے، گائیڈڈ ہدایت یاب لوگ تھے۔ تو اپنے حالات کے لحاظ سے ہر ایک کی پیروی کرنا ہے تم کو۔ اب دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات قرآن میں ہے وہ اسی طرح ہمارے لیے سنت پیغمبر ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت پیغمبر ہے، کیونکہ قرآن میں فب ہودا ہو مقتد ہے، ہر ایک تو نمونہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل تھے جن کو ہم یہود کہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ فلسطین میں اور ان کو جہاد کرو، جہاد کر کے فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن وہ پہلے ہی تجربے میں معلوم ہوا کہ جہاد کے قابل وہ نہیں ہیں، وہ جہاد کے قابل نہیں ہیں، انہیں اتنی کمزوری آ چکی تھی، اتنا بے جان ہو چکے تھے، عزائم نہیں تھے، یعنی ان کے اندر وہ بے جان لوگ تھے، بے جان لوگوں کے ذریعے آپ جہاد نہیں کر سکتے. تو جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہودی لوگ جو ہیں، یہ بنی اسرائیل لوگ جہاد کے قابل نہیں ہیں، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے جہاد کو موقف کر دیا. سورہ مادہ میں آپ پڑھ لیجئے، قال موسیٰ محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض. یعنی اللہ کے حکم سے فرمایا آپ نے کہ 40 سال تک تم پر موقوف ہے جہاد، اب تم ڈیزرٹ میں رہو، ڈیزرٹ میں، یہاں تک کہ تمہاری جتنی پہلی نسل ہے مر جائے، نئی نسل پیدا ہو. یعنی باپ دادا مر جائیں، پھر بیٹے اور پوتے جو پیدا ہوں گے ان میں جان ہوگی، وہ جہاد کریں گے. تو سورہ مادہ میں آپ پڑھ لیجئے، 40 سال تک جہاد موقوف ہو گیا ان کے یہاں، کیونکہ جہاد کے قابل نہیں پایا اللہ تعالیٰ ان کو. اب آپ اسی نمونے کو لیجئے، مسلمان 200 سال سے جہاد کر رہے ہیں، سلطان ٹیپو کے زمانے سے، جو 1799 میں سلطان ٹیپو کو مارا تھا انگریزوں نے، 1799 میں. 200 سال سے زیادہ مدت گزر کے مسلمانوں کو جہاد کرتے ہوئے کیا فائدہ، مجھے بتائیے؟ کوئی بھی پازیٹو گین نہیں اس جہاد کا، کہیں نہیں، کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے، بے جان لوگ ہیں. صرف گن دینے سے، بم دینے سے نہیں ہو سکتا کام. اب لوگوں کو گن بانٹ دیا، مسلم ملکوں میں جیسے گن بانٹ دیا کہ آپس میں مار رہے ایک دوسرے کو. جس کی تازہ مثال ملالہ کو گولی مار دی. یہ مور دین میڈنس ہے، یہ مور دین میڈنس کہ 14 سال کی لڑکی کو آپ نے گولی مار دی. وہ بیچاری پڑھ رہی تھی خود اور دوستوں کو پڑھنے کو ترغیب دے رہی تھی. تو یہ بے جان لوگ ہیں، یہ بے جان لوگ ہیں. جاندار لوگ وہ ہیں کہ بدر کے موقع میں ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ جو تھے، صحابہ اور قریش کے درمیان جنگ تھی، آپ جانتے ہیں بدر کی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ تلوار لے کے بڑھے آگے، تو وہاں ایک عورت تھی، تو تلوار اس نے ہٹا لیا کہ عورت کو میں نہیں مارنا ہے. یہ بدر کا واقعہ ہے کہ بالکل زد میں تھی وہ عورت، اور مار سکتے تھے وہ، لیکن تلوار پیچھے کر لیا انہوں نے. اب داری ظالم لوگ کی ایک لڑکی کو مار ڈالا انہوں نے، مطلب گولی تو مار دی. اب وہ یورپ، وہاں یو کے میں ہے، شاید وہ لوگ بچا پائے ان کو. گولی ماری اس کے سر میں اور گردن میں، 14 سال کی لڑکی کو. ایک وہ مسلمان تھے کہ سامنے اگر عورت آ گئی تو تلوار پیچھے کر لیا انہوں نے بیٹل فیلڈ میں. آج وہ مسلمان ہے کہ بس میں ایک لڑکی سفر کر رہی ہے، تعلیم اسکول جا رہی ہے، اس کو جا کر گولی مار دی اس کو. یہ اسلام ہے یہ؟ لیکن جن کتابوں کو پڑھتے ہیں، جو تقریریں انہوں نے سنی ہیں، اس میں ان کو یہی اسلام ملا ہے، یہی بات اسلام ملا ہے. تو جس طرح موسیٰ کے زمانے میں 40 سال تک جہاد موقوف کر دیا گیا تھا، اب وہی کام کرنا ہے آپ کو. ایک ہی حل ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو فتوا دیں، یہ مولوی جو فتوے دیتے رہتے ہیں روزانہ، یہ فتوا دیں کہ جہاد موقوف، ساری تلواریں پھینکو، گن کو ڈال دے سمندر میں، اور پڑھو سنگل پوائنٹ فالو ایجوکیشن. یہ مسلمان جو تعلیم میں سب سے پیچھے دنیا میں، یہ جہاد کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے علماء پر فرض ہے، فرض کہ فتویٰ دیں کہ مسلمانوں بند کرو یہ جہاد، تلوار کو اور بندوق کو پھینکو سمندر میں، اور پڑھو ساری دنیا میں، بس ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. جب پوری قوم جو ہے پڑھ لے گی تو پھر سوچا جائے گا جہاد کی بات. ابھی تو ہم اس قابل ہی نہیں ہوں. تو یہ ہے ایک نیا فیصلہ لینے کا وقت. حضرت موسیٰ نے اس طرح نیا فیصلہ لیا, اس سے آپ کو ایک نیا فیصلہ لینا ہے. یہ جو میں نے کہا کتابوں کے بارے میں, قرآن میں سورہ آراف میں ایک آیت ہے کہ رسول اللہ آئے تھے تو وہاں یہود تھے, تو آپ نے ایک آیت آپ کے بارے میں ہے کہ یزاؤ انہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, یعنی یہود پر ان کے علماء مشائخ نے جو اسر اغلال ڈال دیے تھے اس کو اتار رہا ہے, یعنی بتا رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے. جن چیزوں کو یہودی علماء نے دین بتا رکھا تھا اور یہودی سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمیں کرنی کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے یہ دین نہیں ہے. اسی کو کہا کہ یزاؤ انہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, ان کا یعنی بوجھ ہٹاتا ہے, ان کی جنجیروں کو ہٹاتا ہے. یہ وہی چیزیں تھیں کہ اصل جو دین موسوی تھا اس پہ اضافہ, اس اضافے کو کہا گیا اسر اغلال. یہ میں سمجھے کہ اسر اغلال کوئی پراثرار چیز تھی, ہرگز کوئی پراثرار چیز نہیں تھی. حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے کا جو دین تھا وہ بھی وہی دین تھا جو رسول اللہ کا دین تھا, اس پر ان کے علماء و مشائخ نے اضافی کیے تھے, اضافی کے اضافی کیے تھے, اس میں وہ قوم دبی ہوئی تھی. تو رسول اللہ آئے کہ اس کو ہٹاؤ, یعنی اس کو اعلان کرو کہ یہ دین نہیں ہے, یہ اضافے ہیں. ٹھیک یہی آپ کو کرنا ہے. بعد کے زمانے میں جو اضافے کیے گئے ہیں وہ اسر اغلال ہیں. وہ اس کے ایک مثال قتال, جہاد کے نام پر قتال, کہ مر رہے ہیں مر رہے ہیں مر رہے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی جان دیتے ہیں, سوسائڈ بمبنگ کرتے ہیں, اور ظالموں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ سوسائڈ بمبنگ استشہاد ہے, طلب شہاد. استشہاد مانے طلب شہادت, یعنی اپنے آپ کو شہید کروانا. کیسے ظالم ہوئے وہ مفتی لوگ جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ سوسائڈ بمبنگ استشہاد ہے, طلب شہادت ہے, یعنی اپنے آپ کو مروا کر کے شہید ہونا اور جنت میں جانا. یہ جھوٹے فتوے ہیں. اس سے سارے علماء کو مل کر کہنا چاہیے کہ ہم نے جھوٹے فتوے دیے, یہ سب فتوے غلط ہیں, سب کو دریابرد کرو اور دوڑا لوٹو قرآن حدیث والے اسلام کی طرف. ورنہ یاد رکھیے, اسی طرح سے دنیا چلتی رہے گی اور قیامت آ جائے گی. اس طرح لوگ لڑتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, اور جہنمی افعال ہیں, جہنمی افعال اسی میں مبتلا رہیں گے, یہاں تک قیامت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے سے لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے. کوئی دوسرا آسان فارمولا نہیں ہے. یاد رکھیں, اگر آپ سمجھیں کوئی دوسرا آسان فارمولا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. یہی دو کام کرنا ہے کہ اسلام میں بعد کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں اس کو ہم ڈکلیئر کریں کہ یہ اسلام کا کلاسیکل لٹریچر ہے, یہ اسلام کا بیسک لٹریچر نہیں ہے. اور بہت سارے مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں اعلان کریں کہ امت مسلمان اپنے دور زوال میں پہنچ چکی ہے, اس لیے اب اس کی بنیاد پر کوئی منصوبہ نہیں ہو سکتی, کوئی پلاننگ نہیں, کوئی ایکشن نہیں. اس کو تو ایجوکیٹ کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ فیصلہ لینا پڑے گا, ورنہ کچھ نہیں ہوگا. قیامت آ جائے گی اور لوگ مرتے کٹتے رہیں گے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے, جہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, کوئی جواب نہیں ہوگا. دیکھیے, ایک عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ الحق مرن، سچائی کڑوی ہوتی ہے، الحق مرن، سچائی کڑوی ہوتی ہے. یہ بات براہ لوگوں کو کڑوی لگے گی کیونکہ یہی سچائی ہے. یہ باتیں جو میں نے عرض کی یہ لوگوں کو بہت کڑوی لگیں گی، کڑوی، لیکن یہی سچائی ہے. اس سچائی کو مانے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نو فیوچر ایٹ آل. تو ہمیں بہت ہی بولڈ ڈیسیزن لینا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا کہ وی آر رانگ. یہ معاملہ صرف شریعت کا نہیں، یہ عقل کا معاملہ ہے، نیچر کا معاملہ ہے، لا آف نیچر ہے. یعنی سیکولر لوگ بھی مجبور ہیں کہ اس کو مانیں. میں ایک مثال دوں گا آپ کو مہاتما گاندھی کی. مہاتما گاندھی نے ستیہ گرہ چلائی. ستیہ گرہ کا مطلب تھا بہت ہی پیسفل طور پر پروٹیسٹ کرنا. تو کیا ہوا کہ یہ جو آزادی کے لوگ تھے ان کے جلوس نکلا اور جا کر انہوں نے ایک تھانے میں آگ لگا دی، چوراچوری کے تھانے میں آگ لگا دی. بس مہاتما گاندھی نے اعلان کیا کہ فل فور کے ستیاگرہ بند، اسٹاپ کر دیا، ڈیڈ اسٹاپ کر دیا انہوں نے. کہا کہ تم لوگ ستیاگرہ کے قابل نہیں ہو، تم نے آگ کیوں نکالی چوراچوری کے تھانے میں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں جو آزادی کے نام پر اٹھے ہیں وہ ابھی آزادی کے ڈسپلن نہیں جانتے، ڈسپلن کو. ہر تحریک یعنی ایوری موومنٹ ریکارڈز آف ڈسپلن. تو وہ ڈسپلن نہیں تھا ان لوگوں میں، پیسفل رہنا تھا انہیں، جا کر آگ لگا دیا وہاں پر، کچھ لوگ مر گئے. اسی وقت مہاتما گاندھی نے اعلان کر دیا کہ ستیاگرہ بند. تو اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ہو چکا، ہم کب بولڈ ڈیسیژن لیں گے؟ یو کینٹ افورڈ ٹو گو اگینسٹ لا آف نیچر، یو کینٹ افورڈ ٹو گو اگینسٹ لا آف نیچر. یہ اسلام کا قانون ہے، یہ شریعت قانون ہے، یہ نیچر قانون ہے، اسی پہ زندگی چل رہی ہے. کہ پہلے آپ، جب تک آپ تیار نہ ہوں، کوئی اقدام جو کریں گے وہ غلط ہو جائے گا. قرآن میں آپ جانتے ہیں پہلی آیت اتری اقرا، پڑھ، پہلی آیت اتری پڑھ اقرا. اس معنی کیا ہوئے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ایجوکیشن ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاد نہیں ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ نہ جہاد ہے، نہ حکومت ہے، نہ پروٹیسٹ ہے، یہ سب اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ایجوکیشن. تو سارے کام بند کر کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم صرف اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ کریں گے. ہر کام بند، گن کلچر بند، بم کلچر بند، سارے حکومتی نعرے بند، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بند. بس صرف ایک ہی کام کرنا، ایجوکیشن، ایجوکیشن، ایجوکیشن. اس کے بغیر کوئی بھی اقدام جو کیا جائے گا وہ تباہی کے سوا اس کا کوئی اور انجام نہیں ہوگا، کوئی دوسرا انجام نہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو ہدایت دے، عقل دے، صحیح فیصلے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا.
بھائی
مولانا میں اقبال عمری عمر آباد سے بات کروں. مولانا مولانا ہم لوگ کال پر ہیں, 10 روپے بیان کریں گے سنڈے کا.
جی
مولانا کل سنڈے لیکچر میں آپ نے جو بتایا کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے, تو مجھے اس میں کامل اتفاق ہے مولانا کہ مسلمان خدا کے دین کے بجائے اکابر والے دین پر کھڑے ہوئے ہیں. جب تک ان کی جو تشریحات جس میں جہادی تشریحات کی گئی ہیں, تو اس کو جب تک ان ساری تشریحات کو کلاسیکل خانے میں نہ ڈالیں گے تو پھر خدا کے دین کی طرف لوٹنا ممکن نہیں ہے مولانا. مجھے کامل اتفاق
اور کون سا ہے؟
بول رہا ہوں
جی.
مولانا کل آپ نے فرمایا تھا کہ ری اسس کرنا اور ری پلاننگ کرنا, یہ بھی ایک رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ نے یہی پیغام دیا تھا. مولانا یہ بات کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہمارے علماء کا اسلام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو انتخاب کا کوئی آپشن نہیں ہوتا, بس دین نام ہے کچھ ریچول کا, اس کو ہمیشہ لے کر چلنا ہے اور ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے. اور آپ نے جو ری اسسمنٹ کی جو بات بتائی, اس سے یہ بات سے پتا چلتا ہے کہ دین موسٹ ریلیونٹ مذہب ہے. اور انسان جو ہے مختلف حالات کے تحت مختلف آپشن لے سکتا ہے ری اسسمنٹ کر کے.
یہ تصور ہے علماء کا, یہ تصور پایا تھا؟
بالکل نہیں مان, یہ ہماری کتابوں میں میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھا ہے. اور مانا آپ نے جنگوں کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ جنگیں لا آف نیسیسٹی کا حصہ ہے, یہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے. مانا کسی بھی آدمی نے آج تک یہ بات نہیں کہی. میں نے عمر آباد میں بھی بہت سارے لوگوں سے بحث کی سلسلے میں, سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کا حصہ ہے, ضرورت شدیدہ کا حصہ نہیں ہے.
کیسی عجیب بات ہے, یہ بات کتنا مطابق کتاب و سنت ہے؟
100% مولانا یہی بات مطابق ہو سکتی ہے مولانا, اس کے علاوہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی کہ لوگوں کا خون بہایا جائے اور یہ عقیدے کا حصہ ہو. یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے خدا کے لیے.
ماشاء اللہ. اور کون سا ہے؟
محمد یعقوب بات کر رہا ہوں.
جی
مولانا آپ نے جو فرمایا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے, اصل اسلام کو سمجھنے کے لیے ٹیکسٹ کو اور بعد کی شرحوں کو الگ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر دونوں کو ایک کر کے ہرگز اصل اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو اس سے کامل اتفاق ہے مولانا مجھے کہ جس طرح اگلے اقوام نے اپنے وحی کی کتابوں کو انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی اور اس کا ٹیکسٹ بھی انہوں نے محفوظ نہیں رکھا, لیکن اسلام کے اندر اللہ نے ٹیکسٹ کی حفاظت کر لی, لیکن بعد میں انہوں نے شرحوں میں اس میں اضافہ کر دیا, حاشیے میں انہوں نے اپنے خیالات چڑھا دیے. تو لہٰذا اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ شرحوں کو الگ کرنا پڑے گا, یہ بہت ہی بنیادی بات مولانا سمجھنے کے لیے. اس سے کامل اتفاق ہے مولانا مجھے.
ماشاء اللہ. اور کون سا ہے؟
جی مولانا عنایت باؤنڈری بینگلور.
جی بھائی
مولانا کل آپ نے جو سنڈے لیکچر میں بتایا کہ سلمانوں نے جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس کو ریفرنس بک کا درجہ دے دیا, بلکہ پوری امت میں وہی کتابیں چل پڑی ہیں. آپ نے اس کی ایک مثال دی کہ امام محمد بن حنبل نے اپنے اپنی عیدوں میں بھی کتاب اللہ کہتے ہیں. آج عیدوں میں بھی آثار سلف یا اخوال سلف یا اکابرینہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے مولانا آج. اور پھر آپ نے جو بتایا کہ جنگ وہ ضرورت شدیدہ کے تحت پیش آتی ہے, لیکن اس کو لوگوں نے جہاد کا معنی دے کر جہاد ما بھی لیلہ یوم القیامہ تو قیامت تک کے لیے اس قتال کا ایک سلسلہ جاری کی ہوئی ہے پوری دنیا میں. بالکل صحیح مولانا کی عقیدے کا ایک پارٹ بنا کر اس کو عقیدے کی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا چکی ہے.
جی ماشاء اللہ. اور کون سوال ہے؟
فرحاد احمد عمرہ بات.
جی فرمائیے.
مولانا آپ نے جو یہ بتایا تیسری رسول اللہ کے زمانے کے قریب کے زمانے میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا تو بولتی ایتونی شیء من کتاب اللہ حتی اقول، مگر آج بولتی ایتونی شیء من اکابر اللہ حتی اقول. یہ بڑی عبرت کی بات ہے اور میں بھی اسی میں مبتلا تھا مولانا آپ سے ملنے سے پہلے، جب تک سلف سے نہیں ملے گا تب تک ہم کچھ بھی نہیں مان سکتے. تو آپ سے ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے دیکھیں تبھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں صحیح طریقے سے. اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل جہاد کے لائق نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان پر جہاد موقوف کر دیا، اور آج مسلمان جہاد کے لائق نہیں ہے پھر بھی کیا ہے زبردستی کر رہے ہیں، اس لیے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا. تو ایک واقعہ قرآن میں خود بیان کیا گیا ہے، اس سے ہم سبق نہیں لیتے ہیں اور ایک زبردستی کے لیے اپنے آپ کو ایک ذلت میں ڈالے ہیں. تو یہ واقعی میں نے آپ سے پہلے کسی سے بھی یہ بات نہیں سنی مولانا میں نے.
اور کون صاحب ہے؟
السلام علیکم مولانا.
وعلیکم السلام.
عبد الباسط دعا خطر سے بول رہا ہوں.
جی فرمائیے
مولانا. فرحادے کو جو آپ نے بتایا ہو اس کے بارے میں کہ اس کی پتہ پر خدا سے تعلق قائم ہوتا ہے تبھی کیا انسان صحیح معنوں میں اس کو یعنی خدا کی طرف سے وہ رہنمائی ملتے رہتی ہے. تو مولانا آپ کی یہ باتیں آپ کے علاوہ میں کہیں بھی نہیں سنا مولانا، کہیں بھی کوئی ایسا نہ آج تک کوئی رہنمائی کیا نہ آج تک کوئی بتایا نہ کہیں کسی کتاب میں پڑھا مولانا. کوئی بھی آدمی وہ کوئی بھی عالم اگر میں ان سے پوچھوں کہ مجھے بتائیے میں کیسے خدا سے قریب ہو سکتا ہوں، تو سارے لوگ بولیں گے آپ قرآن پڑھو، آپ نماز پڑھو، جو نئے کامل ہیں وہ کرو. تو مولانا صحیح نسخے جو صحیح جو آغاز ہے وہ کوئی بتاتا ہی نہیں مولانا سوائے آپ کے، بتایا ہی نہیں. اور دوسری بات مولانا کل جو آپ کا لیکچر تھا مولانا تو اس میں آپ نے جو چیزیں بتائی مولانا وہ اتنی اہم ہے اتنی عام ہے بلکہ مسلم تاریخ کا خلاصہ ہے، یعنی 200 سال سے جو مسلمان کوششیں کر رہے ہیں ان کی یعنی ان کوششوں کی نتیجہ آخر نہ ہونے کا سبب آپ نے بتا دیا مولانا. ایک تو یہ بتا دیا کہ اخلاق کا جو لٹریچر ہے وہ اسلام کا بیسک لٹریچر نہیں ہے بلکہ کلاسیکل لٹریچر ہے، اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ یہ ہم کو اعتراف کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ زوال کی حالت میں ہے تو ان کو لے کر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے ہم کو، یعنی اس امت کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے جو نقطۂ آغاز ہے وہ تعلیم یافتہ بنانا ہے. تو ورنہ یہ 200 سال کی پوری کوشش کا بے نتیجہ ہونا وہ یہ جو سبق ہے مولانا اور بہت زیادہ ذہن کھلا مولانا آپ کی ان باتوں سے.
جزاک اللہ.